لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے حقوق کا بیان جاری تھا اور اس میں پہلا حق اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس پر ہمارا کلام جاری تھا, اور آج اس سلسلے میں یہ ہمارا چوتھا سلسلہ ہے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے طریقے کیا ہیں, ان میں کئی طریقوں کے اوپر ہم نے کلام کیا. آج معرفت الہی کے حصول کا چھٹا طریقہ ہم اس پر کلام کریں گے. یہ چھٹا طریقہ ایک اعتبار سے تو یہ ایک ہی طریقہ ہے, لیکن اگر اسے تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں لے جانا چاہیں تو یہ متعدد طریقوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس طریقے میں مجاہدات ہیں, عبادات ہیں, ریاضات ہیں, مراقبات ہیں, ذکر الہی ہے, تلاوت قرآن ہے, دل کی صفائی ہے, اللہ عز و جل کی محبت ہے. یہ تمام چیزیں اس عنوان کے تحت داخل ہیں. اب ان کو اگر ایک لفظ میں سموئیں تو یہ اعمال صالحہ اور مجاہدات الریاضات میں آ جائے گا, اور اگر ان کو ہم جدا جدا شمار کریں تو یہ تقریباً 5 سے 6 طریقے بن جائیں گے. ہم اس کے اوپر کلام کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ معرفت الہی کے حصول میں مجاہدات کا, عبادات کا, ریاضات کا اور مراقبات کا بڑا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب آپ دیکھیے, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں معرفت الہی کی, یہ بیسیکلی قرب الہی کی ایک صورت ہے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کار کیا بیان فرمایا. فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو بندے کو عمل صالح کرنا چاہیے, اچھا عمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس کا ایک مطلب تو شرک کا وہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے, جیسے بت پرست بتوں کی کرتے ہیں, یا اور کسی کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. کسی کی بھی مخلوق کی اللہ کے علاوہ عبادت کرنا وہ شرک ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر شرک سے مراد شرک جلی, شرک اکبر نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد شرک خفی یعنی ریاکاری ہے. اور مراد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں ریاکاری نہ کرے. مخلوق کو دکھانے اور ان سے تعریف پانے اور ان کی نظروں میں معزز بننے کے لیے عبادت نہ کرے, بلکہ محض اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرے. تو اب آپ یہاں پر الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بڑا واضح طور پہ آتا ہے کہ لقاء الہی کے متمنی, ملاقات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار, انہیں اچھے عمل کرنے چاہیے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ. اچھا, اسی مفہوم کے اندر ایک اور آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم کس امر کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ معرفت الہی کا راستہ کیا ہے، ہم اس راستے پر کیسے چل سکتے ہیں، یہ راہ ہمارے سامنے کیسے کھلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا، والذین جاہدوا فینا، اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ مجاہدات عبادات کے اندر رغبت اور کوشش اور محنت، یہ معرفت الہی کا اور رضا الہی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، یہ تو وہ آیت میں نے پڑھی کہ جس میں باقاعدہ مجاہدے کا لفظ موجود ہے کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خوشنودی کا جو راستہ ہے وہ ہے کہ جب بندہ اپنے دل سے غیر کو نکال دیتا ہے اور خدا کی یاد کو بسا لیتا ہے، اپنے دل کو غیر سے خالی کر دیتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دیتا ہے۔ جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو پھر معرفت کے شگوفے اس کے اندر پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ اللہ کو یاد بھی کر اور سب سے ٹوٹ کر اللہ کا ہو جا۔ تو یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو موو کر دینا اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اس کے ساتھ راز و نیاز کی طرف، اس کے ساتھ مناجات کی طرف، اس کی بارگاہ میں خلوت کی طرف۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں تو وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو جو رب کی طرف جاتا ہے رب اسے راستہ دکھاتا ہے۔ معرفت کا در دروازہ یوں کھلتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا ففروا الی اللہ، تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف کوچ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اپنی طرف رہنمائی فرماتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ تو وہ خدا کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، وہ مجتبیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے ان کی کہ یہ ہے خدا کی طرف جانے کا راستہ، یہ ہے اللہ کی معرفت کا راستہ۔ لیکن یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کن کی فرماتا ہے؟ فرمایا من ینیب، جو رجوع کرنے والے ہیں خدا کی طرف، یعنی جو خود پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کو راستے دکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے یاد کرتا ہے، اور یہاں سے وہ جو معرفت کے در ہیں وہ کشادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند ایک وہ آیات عرض کی ہیں کہ جن کے اندر مجاہدے کا، محنت کا اور کوشش کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جو مرتبہ ہوتا ہے، یہ جو معرفت کا مرتبہ ہوتا ہے، اسے مرتبہ فلاح بھی کہتے ہیں کہ وہ بندہ فلاح پا گیا۔ ایک تو فلاح وہ ہے نا کہ جسے ہم نارملی فلاح کہتے ہیں، کامیابی، نجات، لیکن جو ایک اولیاء کرام کی زبان میں اور جو معرفت کی اصطلاح کے اندر ایک مرتبہ فلاح ہے اس کا نام بھی فلاح ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر قرآن مجید کی میں آیات جو ہے وہ عرض کروں گا۔ یہاں پر جو فلاح کا لفظ ہے وہ اپنے لغوی معنی کامیابی کے اندر ہے، کامیابی، لیکن علماء کرام اور صوفیہ عظام جو ہیں وہ قرآن پاک کے الفاظ سے اشارتاً استدلال کرتے ہوئے جو ان کے ہاں مرتبہ فلاح ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسے بیان فرماتے ہیں۔ تو میں اس اعتبار سے یہاں پر کلام کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرمایا فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یہ فلاح پا گئے۔ ایک تو کامیابی کے معنی میں جو اس کا واضح معنی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خدا کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کے نماز پڑھتے ہوئے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے، اور وہ جو صوفیہ کرام اس فلاح سے اپنی والی خاص مرتبہ فلاح مراد لیتے ہیں، اگر وہ مراد لیں تو اس اعتبار سے بھی اشارتاً اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں وہ مرتبہ فلاح پا جاتے ہیں، وہ معرفت کا وہ رتبہ اور مرتبہ پا جاتے ہیں، یہ مرتبہ فلاح انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور نماز ہی کے حوالے سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ضرور بھاری ہے۔ نماز پڑھنا سب کے لیے آسان نہیں ہوتا، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جانا، نماز کے لیے سوتے میں اٹھنا، نماز کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑنا، دوستوں کی گیدرنگ چھوڑنا، ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ٹی وی کو چھوڑنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہوتی جو دل سے خدا کی بارگاہ میں جھک دیں، یہ ان پہ بھاری نہیں ہوتی، جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا استحضار تصور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر خدا سے ملاقات کا اعتقاد بھی ہے، یقین بھی ہے، اور ان کے دل متمنی بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں خدا سے ملاقات کے، تو ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ تو اب نماز کیا ہے؟ نماز مجاہدے ہی کی ایک صورت ہے اور معرفت الہی پانے ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے اندر بندہ اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی نماز اعلیٰ پڑھتا ہے، جتنی نماز عمدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کا دروازہ اتنا کھول دیتا ہے۔ اسی لیے عبادت کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارک، اور بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا، مرتبہ احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت ایسے کرنی، نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ مرتبہ جس کو ملے گا، اب خود غور کر لیں کہ کیا معرفت کا مرتبہ کوئی اس سے ہٹ کر بھی چیز ہے؟ یہی تو معرفت کی صورت ہے، یہی تو معرفت کی بنیاد ہے، یہی تو معرفت کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے کہ بندہ عبادت ایسے کر رہا ہو کہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جب آدمی حقیقتاً اپنی عبادت پہ توجہ دیتا ہے اور اسے اچھے سے اچھا ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور رکھ کر نماز ادا کرتا ہے جیسے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ادا کرتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ حقیقتاً وہ اس مرتبے تک جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات جو ہے یہ بے مقصد نہیں کہی گئی، یہ بے معنی بات نہیں ہے، یہ پر از معنی ہے، پر از معرفت ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ تو یہ ہے، ایک حدیث مبارک ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی عرض کی تھی، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اور وہ حدیث قدسی ہے، یعنی الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے لیکن اس میں جو متکلم ہے، جو کلام فرمانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قریب ترین ہونے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرض عبادتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب پانے میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے فرض عبادتوں کو بجا لانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ عبادت کے ساتھ ہی قرب الہی کو جوڑا گیا۔ جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود پاک ہے، یہ سب عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کا جو بہترین اور پسندیدہ ذریعہ ہے وہ فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر فرائض کے ساتھ جو قرب مل گیا، اب اس قرب میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے اور میرے اور قریب ہونے کے لیے نوافل کی کثرت، نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی صدقے، نفلی حج، عمرے، تلاوت، ذکر اللہ، تسبیحات، تحلیلات، حمد اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مختلف صورتیں، درود پاک پڑھنا، یہ سب عبادت کی صورتیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات اور مجاہدات یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا بڑا اعلیٰ ذریعہ ہیں، وہ یہ والی صورتیں۔ اچھا، اسی طرح پھر مجاہدات کے اندر ایک اور یوں کہہ لے کہ پہلو ہے، اس کا ایک اور چیپٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے باطنی اعمال۔ ایک تو ظاہری عبادت ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ہم ظاہری بدن کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، یا مالی عبادت ہے تو مال کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عبادتیں اور وہ مجاہدے بھی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اب وہ باطنی اعمال کیا ہیں؟ صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس پر بڑا خوبصورت کلام فرمایا، رسالہ کشیریہ، کشف المحجوب، عوارف المعارف، کتاب اللمعہ اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر کتابیں ہیں، ان کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں جو تصوف کے اعتبار سے اور جو باطنی احوال کے اعتبار سے اولیاء کرام جو کلام کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کلام پڑھتے پڑھتے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دل کھل گیا، دل میں نور آ رہا ہے، دل میں روشنی آ رہی ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ دل کی عبادتیں ہیں اور وہ دل کے مجاہدے ہیں، اور دل کے وہ مجاہدے ہیں جو معرفت کو کھولتے ہیں، جو خدا کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک فہرست میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ فہرست بھی مکمل نہیں، یہ باطنی مجاہدے تمام کے تمام اس کے اندر نہیں آ گئے، یہ ان میں سے چند ایک کی جو ہیڈنگز اور عنوانات ہیں یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے یقین۔ ایمان تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بطور دین کے ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو جو کچھ نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے وہ برحق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو ہے ایمان۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ یقین بھی ہے، وہ مرتبہ یقین اسی ایمان کی پختگی کی ایک صورت ہے کہ ایمان تو ایک فاسق فاجر کو بھی حاصل ہوتا ہے، ایک ولی کو بھی ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی قوت اور ذوف کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، یقین کی قوت اور ذوف کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ جو ولی ہے، جو صالح ہے، جو نیک ہے، اس کے ایمان میں جو یقین کا درجہ ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ یقین جو ہے یہ دل کی عبادت ہے۔ اسی طرح اخلاص، عمل صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ عزوجل کی رضا کے لیے۔ پھر ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صرف زبان سے نہیں اور صرف سب سے نچلے درجے والا نہیں، بلکہ دل کی حالت و کیفیت ایسی ہو کہ جو اس توکل کو ظاہر کر رہی ہے، دل کی حالت و کیفیت اس توکل سے پر ہو کہ واقعتاً خدا پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ اور ایسا توکل ہو کہ پہاڑ ٹل جائے مگر دل کے اندر وہ جو توکل ہے وہ نہ ہٹے، توکل۔ اسی طرح ہے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے بڑھ کر اور حقیقتاً۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا کہ خدا جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ کرے ہم اس کے فیصلے پہ راضی۔ پھر ہے شکر، اس کی نعمتوں پر شکر، اور وہ شکر زبان سے بھی ہو، اعضا سے بھی ہو، دل سے بھی ہو۔ پھر ہے توبہ، گناہ سے بھی توبہ اور غفلت سے بھی توبہ، فضول سے بھی توبہ، جو گناہ نہیں ہے لیکن اس سے بھی توبہ۔ پھر ہے خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، گناہ سے بچنا اور خدا کا خوف دل میں ہونا، مراقبہ۔ پھر اس مراقبے کی اقسام ہیں، فکر، وہ فکر تفکر کی صورت میں بھی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جو مناظر ہیں ان کے اندر تفکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل کرنا، اور اس سے مراد آخرت کے بارے میں تفکر کرنا بھی ہے۔ اسی طرح خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اور امید، اس کی رحمت کی امید، صبر، مشکل کو برداشت کرنا، نیکی پر ڈٹ جانا، گناہ سے بچنے پہ ڈٹے رہنا، قناعت، جو مل گیا اس کے اوپر دل کا مطمئن ہو جانا، تسلیم و تفویض، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے کیا، اب وہ جیسا اس کو کرنا چاہے ہم، میں اس کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ پھر ہے قرب، کہ خدا کی جو قرب کی کیفیت ہے وہ حاصل ہو۔ انس، جو یہ بھی قلب کی کیفیت ہے، مانوس ہونا، شوق لکائے الہی کی طرف، رغبت اللہ عز و جل کی طرف، رحبت اس کی عظمت کا ڈر ہمارے دل میں ہو، قبض و بسط اندر کی کیفیت کی کشادگی اور اس کا تنگ ہونا، حزن غم کا دل پہ چھا جانا، ندامت اپنی غفلتوں کے اوپر شرمندگی، حیا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا اور اس حیا کی وجہ سے بندے کا خدا کی ہر ناپسندیدہ چیز سے دور ہونا، تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کرنا، اور اس تعظیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یوں دل میں ہونا کہ وہ تعظیم ہی خدا کی بندگی کی طرف لے جائے اور وہ تعظیم ہی خدا کی نافرمانی سے روک رہی ہو، ہیبت اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے دل کے اوپر ہیبت کی کیفیت۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں یہ سب باطنی اعمال ہیں۔ جب یہ باطنی اعمال کے مطابق بندے کے دل کے احوال بنتے ہیں اور یہ احوال مقامات میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے سامنے بہت زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور صوفیہ کرام کے جو کلام ہیں اور جو ان کی کیفیات ہیں بیسیکلی وہ انہی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز میں نے عرض کی تھی، وہ ہے محبت الہی، جو انہی باطنی اعمال کے اندر ہی ذکر کی تھی. محبت الہی بطور خاص اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالی کی محبت وہ طاقت اور وہ پاور ہے جو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جست کے اندر جو قصہ تمام کر دیتی ہے، منزلیں پار کر دیتی ہے. کیونکہ محبت کی طاقت کے برابر کوئی طاقت نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات اسی حوالے سے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جس سے بھی محبت کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے. جس سے بھی محبت کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے. جیسے ہمیں اولیاء سے محبت ہوتی، جیسے ہمیں علماء سے محبت ہوتی، جیسے ہمیں قرآن سے محبت ہوتی، لیکن اس سے آگے بھی اس کا درجہ ہے. یعنی ہماری ذاتی پسند و ناپسند اور ہمارا ذاتی محبتیں یہ پیچھے ہوں اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ مقدمہ. تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آدمی کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب اور پیارے ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ہو جائے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کفر کی طرف جانے کو وہ ایسے ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ آگ میں پھینکا جانا اسے پسند ہو. کفر میں جانا پسند ہے نا. اگر اسے کہا جائے کہ اپنا ایمان اسلام چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے، وہ بولے آگ میں ڈال دو، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. اور جس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے اسے خدا کی معرفت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ سب محبت کے ارد گرد ہیں. پہلی بات بھی یہی ہے کہ کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے. دوسری بات بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. اور تیسری بات بھی یہ ارشاد فرمائی ہے کہ کفر میں جانا تو گوارا کر لے، لیکن خدا اور خدا کے رسول پر ایمان جو ہے اسے چھوڑنا گوارا نہ کرے. تو جب یہ کیفیت ہو اور محبت اس مرتبے کی ہو تو بندے کو ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. اور جب ایمان کی مٹھاس ملتی ہے تو وہیں سے اسے حقیقتاً معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مجاہدات کے حوالے سے میں نے کچھ کلام کیا. اچھا، اسی طرح ایک اور کلام پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اب میں ذرا اور انداز میں اس پر کلام کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے طریقوں میں ایک قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، لیکن پہلے ہم نے کلام کیا تھا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا. سمجھ کے پڑھنا اس اعتبار سے تھا، یعنی اب جو بات ہے یہ بغیر سمجھے پڑھنے کے اعتبار سے نہیں کر رہا، لیکن فرق اس اعتبار سے ہے کہ پہلے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کے ان مقامات کو پڑھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عظمت، شان کے حوالے سے کلام کرتی، ان آیات کا پڑھنا، جیسے آیت الکرسی، جیسے سورہ حشر کی آیتیں، یا جیسے اس کے علاوہ اور آیات کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرتی. تو وہاں پر مقصود تھا کہ ان آیات کا پڑھنا کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس کی عظمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اس کے علم اور سمع اور بصر کا بیان ہے، اس کے کلام اور ارادے کا بیان ہے، اس کی عظمت اور شان کا بیان ہے. تو وہ خاص اس اعتبار سے تھا. اب جو گفتگو ہے کہ معرفت الہی پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ خود قرآن کی تلاوت ہے، خود قرآن کی تلاوت ہے کہ قرآن پڑھا جائے. قرآن پڑھنا جو ہے یہ دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ڈال دیتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب اسے اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے حبیب ہم نے تم پر وہ کتاب نادل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ تو اب ظاہری اعتبار سے قرآن پڑھیں تو ہر شے کا کھول کر بیان ہمیں ویسے نہیں نظر آتا جیسے ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن کا نور سینے کے اندر رچ بس جائے، قرآن دل کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے اور اس کی چاشنی دل میں اتر جائے اور قلب اس کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کرنے لگے، تو پھر دل کے بند دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور معرفت الہی کے باغ اس کے سامنے لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے، یہاں تلاوت سے اس انداز کی تلاوت مراد ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے، لیکن وہ ہر شے کا بیان کھلتا تب ہے کہ جب دل کھلا ہوا ہو۔ بعض اولیاء کرام نے فرمایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے ہم نے جو ہے وہ 200,000 سے زیادہ علوم حاصل کیے۔ ایک ولی کا فرمان ہے، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ سورہ فاتحہ سے 200,000 سے زیادہ علوم حاصل کیے۔ کیسے؟ ہم تو ہزار مرتبہ پڑھ لے وہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ تبھی ہے کہ جب دل کھل جاتا ہے تو پھر قرآن کے علوم بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دل کھلتا ہے تو قرآن کے علوم کھلتے ہیں، جب قرآن کے علوم کھلتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ سے بھی 200,000 سے زیادہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بہت بہت عظیم شے ہے، جبکہ ڈوب کر کی جائے، جبکہ ڈوب کر کی جائے، قرآن کی محبت میں غوطہ زن ہو کر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر، خدا سے ہم کلامی کا تصور کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو ذہن میں لاتے ہوئے، خدا مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے کلام فرما رہا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اور دنیا و ما فیہا سے اپنے دل و دماغ کو فارغ کرتے ہوئے، محض اس بارگاہ کے اندر حاضری کے تصور کے ساتھ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن سینوں کو کھولتا ہے، پھر وہ دل کو دھوتا ہے، دل کو دھونے کے بعد اسے چمکاتا ہے، چمکانے کے بعد اس میں تجلی ڈالتا ہے، تجلی کے بعد وہ دل کھلتا ہے اور پھر اس کے اندر معرفت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمائے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جنہیں کتاب دی ہے وہ کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں خدا نے قرآن دیا، قرآن خدا کی کتاب ہے، ہم اس کی ایسے تلاوت کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم جب تلاوت ویسے کریں گے جیسے تلاوت کا حق ہے تو پھر قرآن ہمیں انوار اور تجلیات اور علوم بھی وہ دے گا جو حاصل کرنے کا حق ہے، جو اسے پانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں ہی اسی کی کیفیت کے حوالے سے ہی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی قرآن، وہ کتاب جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اس قرآن سے بندہ مومن کے دل پہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، فرمایا ان کی کھالوں کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کی کھال کے اوپر جو باریک بال رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ان کی بدن کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس انداز کی تلاوت، یہ وہ ہے جو دل پہ اثر ڈالتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو بدن پہ اثر ڈالتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو بندے کے من کا میل دھو دیتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو اندر کی صفائی کرتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو نفس کا تزکیہ کرتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو اندر کی غلاظتوں کو خارج کر دیتی ہے، یہ وہ تلاوت ہے جو نور اور روشنی اور معرفت سے دل کو منور اور مزین اور معطر اور معمبر کر دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تلاوت قرآن معرفت الہی کے حصول کا بہت 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 اعلیٰ ذریعہ ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بطور خاص اسی معرفت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب ان لوگوں نے رسول کی طرف نازل کردہ قرآن سنا، اور جب کچھ لوگوں نے رسول کی طرف نازل ہونے والے قرآن کو سنا، تو فرمایا کیا ہوا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، کیا ہو رہا ہے، تفید من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں بہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کی معرفت ان کو نصیب ہو گئی، اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ معرفت حق کہاں سے ملی، قرآن کے سننے سے ملی، قرآن کی تاثیر سے ملی، قرآن کو دل میں جگہ دینے سے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے قرآن مجید بہت عظیم ذخیرہ، بہت عظیم ذریعہ۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بیداری کے اندر دیدار صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں، آخرت کے اندر مسلمانوں کو ہوگا، اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے۔ تو خواب کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کی شان کے لائق جو بھی ہے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا۔ تو امام احمد نے سوال کیا، اے رب کریم، یہ ارشاد فرما کہ تیرا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، تیرا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، میرا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ میری کتاب قرآن کا پڑھنا ہے۔ عرض کی، یا اللہ، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا جیسے بھی ہو، قرآن کا پڑھنا جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اس کی فضیلت بھی سبحان اللہ، اور وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے۔ لیکن جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا اور سمجھ نہیں رہا، تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ثواب سے محروم ہے، نہیں نہیں، ایک ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں ہیں وہ بہر صورت ہیں، سمجھ آئے نہ آئے، قرآن پڑھنا کیا چھوٹی چیز ہے، بذات خود قرآن پڑھنا بھی بڑی عظیم شے ہے۔ تو قرآن بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا خدا کی محبت اور قرآن کی محبت اور قرآن کے آداب ظاہری باطنی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ کے پڑھنا افضل ہے، لیکن خدا کا قرب اس پہ موقوف نہیں، خدا کی معرفت اس پہ موقوف نہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ بڑا بہترین سورس ہے، ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، ایک اس اعتبار سے جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، سمجھا جائے، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جدا گانا، ایک عام آدمی جسے قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے، بس وہ قرآن پڑھے، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور پورے آداب کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے دل کا نور اور دل کی معرفت عطا فرما دے گا۔ تو یہ اتنا عظیم ذریعہ ہے، تو لہذا تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں، غور کریں کہ کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا یا نہیں آتا۔ کتنی تعداد ہے ہم مسلمانوں میں کہ جن کو معاذ اللہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کہ پڑھتے کیسے ہیں، بد نصیبی۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن کو تو اس کے قواعد اور اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے. اچھا پھر کتنے وہ ہیں کہ جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، میں ایک مرتبہ بچپن میں پڑھ لیا اس کے بعد دوبارہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا. کئی وہ ہیں کہ رمضان میں تو پڑھ لیا، رمضان کے مہینے کے علاوہ پھر پڑھنا نصیب نہیں. ایسا نہ کریں. قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے تغافل کیا جائے، غفلت برتی جائے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے کبھی کبھار ہی کھولا جائے، جسے جیسے مرضی پڑھ لے. نہیں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھیں اور پھر پڑھیں اور یہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں اور قرآن سے انوار و تجلیات حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں. پھر دیکھیے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.